الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا واهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال عز وجل في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. چند ہفتوں قبل تک ہماری گفتگو جن موضوعات پر جاری تھی، اسی مقام سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھنا ہے. ہمارے علم میں یہ نہیں ہے کہ اس دوران میں مسائل فقہ کو اس مقام سے آگے بڑھایا گیا یا نہیں جہاں تک ہماری آخری گفتگو کا تعلق تھا. بہرحال یہی تصور کرتے ہوئے کہ مسائل کو اس مقام سے آگے نہیں بڑھایا ہوگا، آج کی ہماری گفتگو گزشتہ جو ہماری آخری گفتگو تھی اسی سے مربوط ہوگی. مسائل نکاح کے جاری تھے اور بحث ہو رہی تھی اس مسئلے پر کہ محرم و نامحرم کے سلسلے میں شریعت کی کیا پابندی ہے. سلسلہ کیونکہ تقریباً دو مہینے تک معطل رہا ہے اور دوبارہ اس سلسلے کے جمنے میں کچھ یقیناً تاخیر ہوگی، اس لیے آج کی گفتگو ہماری مختصر ہوگی. پورا ایک گھنٹے کا وقت نہیں دیا جا سکے گا، ایام اعضا بھی ہیں، پہلا عشرہ بھی ہے، لوگوں کی مصروفیات بھی ہیں. جہاں تک ہمارا ذہن کام کرتا ہے، آخری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ شریعت میں دیکھنے، نامحرم کو دیکھنے، نامحرم کی آواز کو سننے اور نامحرم کے سلسلے میں کیا کیا پابندیاں، کیا کیا شرائط اور کیا کیا آزادیاں عطا کی. محرم و نامحرم کا مسئلہ اتنی تفصیل کے ساتھ اتنی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اب غالباً آپ میں سے ہر ایک اس قابل ہوگا کہ خود اس مسئلے میں کوئی اجتہاد کر سکے. زیادہ تفصیل میں اس لیے جانا ضروری نہیں ہے، صرف گفتگو کے سلسلے کو مربوط کرنے کے لیے تھوڑے سے مسائل کا خیال رکھا. یہ مسئلہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا تھا کہ کون سے رشتے دار محرم ہیں، کون سے نامحرم ہیں. اب ہماری گفتگو صرف اعادے کے طور پر، ہم بار بار اس لفظ کا اسی لیے تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ مسائل اگر کچھ دوبارہ دوہرا دیے جائیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وقت برباد ہوا. صرف اعادے کے طور پر دوبارہ گفتگو کے سلسلے کو ملانے کے لیے چند مسائل کی تکرار اور پھر نئے مسائل. نامحرم اور محرم کے سلسلے میں شریعت نے بڑی کڑی پابندیاں لگا دی اور روایات کے اندر یہ موجود بھی ہے کہ ایمان اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ انسان کے پاس غیرت، شرم اور حیا کا تصور قائم ہے. ایمان و قرین الحیا، ایمان حیا کا ساتھی. اگر کسی معاشرے میں، کسی مقام پر، کسی گروہ میں، کسی خاندان میں، کسی کمیونٹی کے اندر شرم و حیا کے تصور کو ختم کیا جائے، تبدیل کیا جائے، بدلا جائے تو اس معاشرے میں سب کچھ رہ سکتا ہے مگر ایمان باقی نہیں رہ سکتا. ہماری کچھ تقاریر کے بعد لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کو صرف نماز، روزے، حج، زکات تک محدود رہنا چاہیے. یہ بچوں کو متا کے مسائل بتانا، یہ بچوں کو نکاح کے سلسلے میں تفصیلی ہدایات جاری کرنا، یہ کچھ مناسب نہیں. لیکن نماز اور روزہ، زکات تو ہے، تیسرا مرحلہ ہے اور ان میں سے ہر مرحلے کے سلسلے میں واضح احکامات ہماری فقہ کے اندر موجود ہیں. کچھ گزشتہ مجتہدین کا فتویٰ یہ تھا کہ مرد کے لیے نامحرم عورت کی آواز کو سننا حرام ہے، عورت کے لیے نامحرم مرد کی آواز کو سننا حرام ہے. لیکن ایسے علماء بہت کم تھے. ابتدا سے لے کر آج تک تقریباً علماء کا اتفاق ہے اس مسئلے میں، اور آج کل کے جتنے مراجع جن کے فتوے بیان کیے جا رہے ہیں ان سب کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ مرد نامحرم عورت کی آواز کو سن سکتا، بشرطیے کہ دو باتوں کا خیال رکھا جائے. یہ دو شرطیں محرم اور نامحرم کے مسئلے میں ہر مقام پر بار بار آئیں گی، چاہے دیکھنے کا مسئلہ ہو، چھونے کا مسئلہ ہو، بات چیت کرنے کا مسئلہ ہو. پہلی شرط تو یہ ہے کہ حرام میں پڑنے کا امکان نہ ہو. اگر کسی نامحرم کی آواز سننے یا اسے دیکھنے یا اس کے جسم کو چھونے سے انسان کے لیے کسی حرام میں پڑنے کا خطرہ تو اس صورت کے اندر انسان کے لیے واجب ہے کہ اس نامحرم سے دوری اختیار کرے اور اجتناب کرے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ لذت کا تصور اس کے ذہن میں پیدا نہ ہو. اگر کسی نامحرم کی آواز سننے سے یا اس کو دیکھنے سے یا اس کے جسم کو چھونے سے انسان کو لذت کا تصور پیدا ہو رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس نامحرم سے دوری اختیار کرنا واجب ہے. بلکہ یہاں پر تو نامحرم کا لفظ بھی بیکار ہے, محرم رشتے دار بھی, محرم رشتے دار بھی, اور اس سے باتیں کرنے یا اس کے جسم کو چھونے یا اس کو دیکھنے سے لذت ذہن میں پیدا ہو رہی یا کسی حرام میں پڑنے کا امکان ہو رہا ہے تو محرم رشتے دار سے بھی دوری اختیار کرنا سوائے بیوی اور قریب کے. تو جہاں پر لذت آ جائے یا کسی حرام میں پڑنے کا امکان پیدا ہو جائے وہاں پر تو دنیا کے کسی شخص سے سوائے اپنی بیوی اور قریب کے انسان نہ بات کر سکتا ہے, نہ اسے دیکھ سکتا ہے, نہ اسے چھو سکتا ہے. چاہے وہ نامحرم عورت ہو, چاہے وہ محرم عورت ہو, چاہے وہ اسی کی جنس والا ہو, یعنی مرد مرد سے اور عورت عورت سے نہ بات کر سکتی ہے, نہ دیکھ سکتی ہے, نہ چھو سکتی ہے. اگر دیکھنے میں یا اس کی آواز کو سننے میں یا اس کے جسم کو چھونے میں لذت کا امکان یا لذت کا خطرہ موجود ہے تو یہ ایک شریعت کا کلیہ ایک اصول ہے. یہ شریعت کے چند وہ قواعد ہیں کہ جس کو اگر آپ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں تو بعض اوقات بہت سے مسئلے آپ خود ہی حل کر لیں. کہ جہاں پر بھی کسی بھی نامحرم سے ملاقات میں یا بات چیت میں یا دیکھنے میں لذت کا تصور آ رہا ہے اس سے ملاقات کرنا حرام, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, محرم ہو نامحرم ہو, غیر عورت ہو یا اپنی سگی ماں اور سگی بہن اور سگی بیٹی. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے. اس کے بعد مسائل کچھ زیادہ ہوگا مسائل کا اور کچھ پیچھے کے مسائل آئیں گے, لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک ہماری گفتگو باقاعدہ شروع ہو جائے. تو اب کسی نامحرم کی آواز کو سننے اگر ان دو چیزوں سے آپ بچ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, اس کی آواز کو سنا جا سکتا اور اپنی آواز اس کے کانوں تک پہنچائی جا سکتی, تو بات چیت کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب یہ بات چیت پردے کے پیچھے سے ہو, اگر انہیں پتا ہے کہ دوسری طرف سننے والا ایسا ہے کہ جو آواز سے لذت, یا ان کو کچھ پتا نہیں کہ سامنے والا اس سے لذت حاصل کرے گا یا لذت حاصل نہیں کرے گا, تو وہ اپنی آواز دوسرے کے کان تک پہنچا سکتی. یہ ہو گیا سننے کا مسئلہ. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ نامحرم کو دیکھنے کا مسئلہ. یہ ابھی ابھی مسئلہ بتایا کہ جب لذت بیچ میں آ جائے تو انسان سوائے اپنی بیوی اور قنیز کے کسی کو نہیں دیکھ سکتا, نہ محرم کو نہ نامحرم کو, نہ غیر جنس کو نہ اپنی جنس کو. یعنی عورت کے لیے عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے اگر لذت آ جاتی ہے, مرد کے لیے مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے اگر لذت آ جاتی ہے, ایک عورت کے لیے اپنے محرم رشتے دار مثلا باپ بھائی اور بیٹے کو دیکھنا بھی حرام ہے اگر لذت آ جاتی ہے, ایک مرد کے لیے اپنی محرم رشتے دار عورتیں ماں بہن اور بیٹی کو دیکھنا بھی حرام ہے اگر لذت آ جاتی ہے. تو جب محرم رشتے داروں کو دیکھنا حرام ہے تو نامحرم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب لذت آ جائے بیچ میں تو کسی بھی عورت کے یا اپنی ہی جنس کے کسی بھی فرد کے جسم کے کسی حصے کو نہیں دیکھا جا سکتا, نہ چہرہ نہ ہاتھ نہ پاؤں, جسم کے کسی حصے پر نگاہ کرنا جائز نہیں. اب آئیے اگلا مسئلہ کہ بغیر لذت کے, لذت نہیں ہے جس طرح عام طور پر ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے, بغیر کسی برے خیال کے, بغیر کسی لذت کے, بغیر کسی گناہ کے تصور کے انسان اگر دوسرے کو دیکھے تو کیا حال ہے. تو اس کے اندر تین حصے کیے گئے ہیں تمام دنیا کے انسانوں کے. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اپنی ہی جنس کے افراد, یعنی مرد تمام مردوں کو دیکھ سکتے ہیں, عورتیں تمام مردوں کو دیکھ سکتی ہیں, اس کے اندر کوئی حرج کوئی گناہ نہیں. لذت نہ ہو, لذت اگر ہے تو ہر ایک کے لیے دوسرے کو دیکھنا حرام. بغیر لذت کے باپ آپ کو چھوڑ کر باقی جتنی دنیا ہے اس کے تین حصے ہیں کہ یا تو وہ لوگ آپ کے جنس سے تعلق رکھتے ہیں, یا جو اگر مخالف جنس ہے تو وہ یا تو محرم ہے یا نامحرم. تین حصے ہیں. مثلا مرد, دنیا کے تمام مرد اس کے لیے پہلا حصہ, عورتوں میں سے محرم عورتیں اس کے لیے دوسرا حصہ, نامحرم عورتیں اس کے لیے تیسرا. اسی طرح اگر عورت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دنیا کی تمام عورتیں پہلے حصے میں آ گئیں, پھر تمام مردوں میں سے محرم رشتے دار دوسرے حصے میں گئے اور نامحرم تیسرے حصے میں گئے. تو پہلے حصے میں یعنی اپنی ہی جنس کے ہر فرد کو دیکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی کراہیت نہیں, کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں. دوسرا حصہ یعنی محرم رشتہ دار وہ بھی ان کے جسم پر بھی انسان نگاہ کر سکتا ہے تمام جسم پر سوائے شرمگاہ کے. شرمگاہ اپنی جنس کے ہر فرد کی دیکھنا حرام ہے اور دوسری جنس میں سے جتنے محرم رشتہ دار ہیں ان کی بھی شرمگاہ کو چھوڑ کر باقی تمام جسم کے حصے کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک مرد اپنی محرم رشتہ دار عورتوں کے تمام جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے شرمگاہ کے. البتہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا اپنی آخری تقریر کے اندر, مکروہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے درمیان کے حصے کو دیکھنا, اس کو دیکھنا مکروہ, لیکن اس کے علاوہ باقی تمام جسم کا دیکھنا مکروہ بھی نہیں, مگر وہی دو شرطیں کہ لذت نہ ہو, حرام میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے سنسا کا. سنسا وہ شخص کہ جو مرد بھی ہو عورت بھی ہو, جس کے اندر مرد کی خصوصیات بھی ہوں عورتوں کی خصوصیات بھی ہوں. اس مسئلے کا بس علماء نے یہ حل نکالا ہے کہ اس سے مرد بھی اس کو دیکھنے سے دوری اختیار کرے, عورت بھی اس کو دیکھنے سے دوری اختیار کرے. عورت اس کو مرد سمجھ کر اس کو نہیں دیکھے گی, مرد اس کو عورت سمجھ کر اسے نہیں دیکھے گا. یہ اس کا ایک اپنا مسئلہ انسا کا. یہ مسئلہ کیونکہ پیش نہیں آتا ہے مگر فقہ کا مسئلہ ہے, اس لیے ہم نے بیان کر دیا کہ ایسا شخص جو مرد بھی ہو عورت بھی ہو اس کے لیے نہ مرد اس کو دیکھ سکتا ہے نہ عورت اسے دیکھ سکتی ہے, جب تک کہ وہ اپنے پردے کا خیال رکھتا ہے, اور اگر خود کھلم کھلا بے پردہ ہے تو اس کا مسئلہ پھر ابھی آنے والا ہے. اب بچے نامحرم. نامحرم کے سلسلے میں نامحرم کے چہرے اور ہاتھوں کا مسئلہ چھوڑ, باقی نامحرم کے تمام جسم کو دیکھنا حرام. مرد کے لیے عورت نامحرم اگر ہے تو اس کے تمام جسم کو دیکھنا حرام, عورت کے لیے جو جتنے بھی نامحرم مرد ہیں ان کے تمام جسم کو دیکھنا حرام. ہاتھ اور چہرے کو چھوڑ. ہاتھ اور چہرے کا مسئلہ کیا, یہ بار بار ہم بتا چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ صرف ربط پیدا کرنے کے لیے گزشتہ مسائل سے گفتگو کے سلسلے کو ملانے کے لیے ان کا اعادہ اور تکرار کی جا رہی ہے. اب جہاں تک چہرے اور ہاتھوں کا تعلق, اس کے اندر جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ عورت کو مرد کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنے کی مطلقہ اجازت دی ہے آقائے خمینی, کہ عورت نامحرم مرد کے چہرے کو اور ہاتھوں کو دیکھ سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. آقائے خمینی نے احتیاط واجب یہ لگائی ہے کہ عورت نامحرم مرد سے جس طرح باقی تمام جسم کو نہیں دیکھے, اسی طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے اوپر بھی نگاہ نہ کرے, لیکن یہ احتیاط واجب ہے جبکہ آقائے خمینی اس کی مطلقہ اجازت دیتے ہیں کہ عورت نامحرم کے تمام جسم کو تو نہیں دیکھے لیکن چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتی. یہ تو ہو گیا عورتوں کا مسئلہ. مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ مرد نامحرم عورت کے چہرے اور ہاتھ کو چھوڑ کر باقی تمام جسم پر نگاہ نہیں ڈال سکتا ہے, اگر اس نے نگاہ ڈالی تو یہ اس کے لیے پہلے حرام اور گناہ ہوگا, اور یہ جیسا کہ ہم نے تقریر کی ابتدا میں بتایا کہ یہ اس کے ایمان کے خاتمے کی علامت اور نشانی. چہرے اور ہاتھوں کا مسئلہ ہمیشہ سے اختلافی چلا رہا ہے, علماء میں ہمیشہ سے اس میں اختلاف ہے, کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کچھ علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں, اور یہ مسئلہ اتنا مشکل ترین مسئلہ ہے کہ بعض اوقات جب کسی شخص کو اجتہاد کا مرتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس مسئلے کے اوپر اگر وہ تحقیقی طور پر کوئی رسالہ لکھ دے اور صحیح تحقیق پیش کرے تو اس صرف اس ایک مسئلے میں کسی کی رائے کو یہ دیکھ کر کہ اس نے کس طریقے سے مسئلے کا حل نکالا, علماء اسے مجتہد ہونے کا اعزاز عطا کر دیتے ہیں اور باقی اس کا امتحان تک نہیں لیتے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے شریعت کا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے گا, کہ چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں. آج کل کے علماء نے اس مشکل مسئلے میں بہرحال احتیاط کے دامن کو پکڑا, اور آقائے خوئی اور خمینی دونوں کا یہ فتویٰ کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مرد نامحرم عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے اوپر نگاہ نہ کرے. چنانچہ آج کل کے مجتہدین کے فتوے کے مطابق مرد کے لیے نامحرم عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا حرام, اور عورت کے لیے بھی اپنے چہرے اور ہاتھ کو اسی طرح چھپانا واجب ہے جس طرح جسم کے باقی تمام حصوں کو چھپانا واجب ہے. البتہ اب آخر زمانے میں ابھی ان قریب آقائے خمینی کا ایک نیا فتویٰ آیا تھا جس کے تحت آقائے خمینی نے عورت کو یہ اجازت دے دی کہ اگر اسے یقین ہے کہ میں جس ماحول جس معاشرے جس گھر جس طبقے کے اندر زندگی گزار رہی ہوں وہاں پر اگر میں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھولوں, یا دوسرے الفاظ میں عورت کو اگر یہ پتا ہے کہ میں جن لوگوں کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھ کو ظاہر کر رہی ہوں وہ میرے اوپر لذت کی یا حرام کی نگاہ نہیں ڈالیں گی, تو عورت کو یہ اختیار ہے یہ اجازت ہے یہ سہولت ہے کہ وہ صرف ایسے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو کھول سکتی ہے یہ آقا خمینی کا ایک نیا فتویٰ آیا تھا تقریباً 3 یا 4 ماہ قبل. جیسا کہ ہم نے اپنی آخری تقریر میں بتایا تھا کہ اس ایک فتوے کی وجہ سے آپ کے تقریباً سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چنانچہ پاکستان کے ماحول میں تو بہت مشکل ہے عورت کے لیے, مگر وہ پاکیزہ ماحول جو ایران کے اندر پروان چڑھتا جا رہا ہے اور قائم ہو چکا ہے, اس ماحول کے اندر ایک عورت اپنا چہرہ اور ہاتھ کھول کر آ سکتی ہے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ اسے یقین کہ میرے جسم کے اوپر, میرے چہرے پر نگاہ ڈالنے والے حرام کی نگاہ سے مجھے نہیں دیکھیں گے. پاکستان میں عام طور پر ایک عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے, لیکن گھر کے اندر یا ایسے طبقے کے اندر کہ جہاں اسے یقین کہ دیکھنے والا میرے چہرے پر حرام کی نگاہ نہیں ڈالے گا, ان کے سامنے وہ اگر اپنے چہرے کو کھول لے تو کسی قسم کا کوئی حرج یا گناہ نہیں. یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ حل ہو جائے. مثلا ایک ممانی ہے, اس کو یقین ہے کہ میرا بھانجا میرے چہرے کے اوپر حرام کی نگاہ نہیں ڈالے گا, تو وہ دوسروں سے پردہ کرے گی مگر اپنے بھانجے کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک چچی ہے, اسے پتا ہے کہ میرا بھتیجا میرے چہرے پر حرام کی یا لذت کی نگاہ نہیں ڈالے گا, تو وہ عام لوگوں سے پردہ کرے گی مگر اس بھتیجے کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. یہ آقائے خمینی کا فتویٰ ہے. اسی طریقے سے ایک عورت, اسے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے چہرے پر لذت سے نگاہ ڈالیں مگر میرا خالو یا میرا پھوپھا جو ہے مجھے لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا, تو وہ اپنے ان رشتے داروں کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. ایک عورت, اسے یقین ہے کہ دوسرے لوگ اگر میں باہر نکلی تو مجھے بری نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں مگر میرا دیور یا جیٹھ جس سے پردہ عام حالات میں واجب تھا وہ مجھے حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا, تو وہ اس کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک ایسی عورت جسے پتا ہے کہ میرا بہنوئی جو ہے وہ میرے چہرے پر غلط طریقے سے نگاہ نہیں ڈالے گا, وہ اپنے بہنوئی کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. اور اسی طریقے سے مسئلہ آگے بڑھتا جاتا ہے, اور یہ بھی ممکن, یہ مسئلہ بھی اپنے مقام پر موجود ہے, بتا دیا جائے تاکہ اعتراض کا موقع نہ ملے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت, اسے یقین ہے کہ میں جاتی ہوں کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھتی ہوں, لیکن اسے یقین ہے کہ یہ عالم میرے چہرے پر بری نگاہ سے نظر نہیں ڈالے گا, تو وہ چہرہ کھول کر اس سے مسئلہ سن بھی سکتی ہے, پوچھ بھی سکتی ہے اور اس کی مسجد میں شرکت بھی کر سکتی ہے. یہ مسئلہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ کو زیارت کا موقع ملے, آپ جائیں ایران کے اندر اور وہاں جا کر آپ کی منظر دیکھیں کہ عورتیں آتی ہیں چہرہ کھول کر علماء سے مسئلہ پوچھتی ہیں, علماء ان کو دیکھ کر مسئلہ بتاتے ہیں. عورتوں کی مجلس ہوتی ہے, ایک عالم بغیر کسی پردے کے مسجد میں خطاب کرتا ہے, آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ ہر ایک کو نصیحت اور خود اس کی مخالفت, تو اس کی وجہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر عورت کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک خاص شخص یا ایک خاص گروہ یا میرے کچھ خاص رشتے دار میرے چہرے پر بری نیت سے نگاہ نہیں ڈالے گی, تو وہ باقی لوگوں سے پردہ کرے گی مگر ان لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. اور اگر اسے یہ یقین ہے کہ پورے ماحول اور معاشرے کے اندر کوئی میرے چہرے پر پوری نگاہ سے نظر نہیں ڈالے گا, تو وہ پورے ماحول میں بے پردہ ہو سکتی ہے. بے پردہ کا مقصد یہ کہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. تو یہ ہو گیا عورت کا مسئلہ. آقا خوئی نے پھر بھی احتیاط واجب لگائی ہے کہ اس صورت میں بھی عورت اپنا چہرہ دوسروں کے سامنے نہیں کھول سکتی ہے, مگر جب آقا خمینی کی اجازت ہے تو اب آپ اس مسئلے کے اوپر آقا خوئی کے مقلد ہونے کی بنا پر بھی عمل کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا چہرہ کھولنے کا مسئلہ. اب جیسا کہ بہت مرتبہ یہ مسئلہ ہم نے بتایا ہے, آج دوبارہ ہم تفصیل میں گئے بغیر تھوڑا سا اس کو دوہرا دیں کہ جہاں پر بھی عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام تھا, مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام تھا, وہ مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن 5 ایسے مقامات ہیں جہاں ایک مرد ایک نامحرم عورت کے چہرے پر نگاہ ڈال سکتا ہے بغیر لذت کے, اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور وہ 5 مقامات بہت تفصیل سے ہم نے بتائے, جلدی جلدی ان کو دوہرا دیں کہ بوڑھی عورتیں, ایسی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش نہیں رہی, جو عمر کی اس منزل پر پہنچ چکی ہیں جہاں انہیں یقین سا ہے کہ کوئی انہیں بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا, تو وہ اپنا چہرہ, اپنی کلائیاں, اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ کھول سکتی ہیں, کوئی گناہ نہیں. دوسرا, کافر عورتیں. کافر عورتیں عام طور پر اپنا جتنا جسم کھولتی ہیں انسان بغیر لذت کی نگاہ سے اسے دیکھ سکتا ہے. تیسرے, نابالغ. نابالغ لڑکی اپنے چہرے کو اور سر کے بالوں کو اور ہاتھ کی کلائیوں کو اگر کھولتی اور کوئی مرد اس کو بغیر لذت کی نگاہ کے دیکھتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے اور وہ اسے دیکھ سکتا ہے. چوتھے, وہ عورت جس سے نکاح کا ارادہ ہے, اس عورت کے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں پر نگاہ ڈالی جا سکتی ہے بشرطیہ کہ لذت نہ. اور آخری, متبذلات. اگرچہ آقا خمینی نے احتیاط واجب کی بنا پر متبذلات کو دیکھنے کے اوپر بھی پابندی لگائی, لیکن آقا خوئی نے اجازت دی ہے کہ متبذلات یعنی وہ عورتیں جو کھلم کھلا بے پردگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور شریعت کے اصول کو ماننے کو تیار نہیں, کم از کم پردے کے معاملے میں, ان عورتوں کے جسم کے اتنے حصے کو دیکھا جا سکتا ہے جس کو وہ عام طور پر کھلا رکھتی ہیں، اور اگر ایسا ان کے جسم کا ایسا حصہ کبھی ظاہر ہو جائے جسے وہ خود چھپاتی تو اس صورت میں جسم کے اس حصے پر نگاہ کرنا حرام۔ تو یہ پانچ وہ عورتیں ہیں جن کے جسم کو، جن کے چہرے کو اور ان کے جسم کے اتنے حصے کو جسے وہ عام طور پر کھولتی ہیں بغیر لذت کے دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب اس مسئلے کے روح سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہوتا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے بھانجے کے سامنے چہرہ کھول سکتی وہ تو اس کے لیے جائز ہو گئے، لیکن کیا بھانجا بھی اپنی ممانی کے چہرے پر نگاہ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ تو اب یقیناً وہ بھی اپنی ممانی کے چہرے پر نگاہ ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ ممانی اپنے چہرے کو نہیں چھپا رہی۔ اسی طریقے سے بھابھی کا مسئلہ، بہنوئی کا مسئلہ، خالو کا مسئلہ، چچی کا مسئلہ، کہ وہ تمام عورتیں جنہیں یہ یقین ہے کہ یہ مرد جن کے سامنے میں بے پردہ آ رہی یعنی بغیر چہرہ چھپائے ہوئے آ رہی یہ مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، وہ تو آ گئی بغیر چہرہ چھپائے، لیکن کیا اس مرد کے لیے بھی جائز ہے اس کو دیکھنا؟ تو اس مرد کے لیے بھی بغیر لذت کے ارادے کے اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھنا بالکل جائز۔ تو اب یہ مسئلہ مکمل ہو چکا ہے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی پھر بھی بات رہ گئی ہے تو اس تقریر کے بعد دریافت کر لیا جائے۔ اب بہرحال اس سے آگے گفتگو کا سلسلہ بڑھے گا۔ تو ہماری آج کی گفتگو پہنچی اس مقام پر، نامحرم کی آواز کو سننا اور اس سے باتیں کرنا، نامحرم کے چہرے کو دیکھنا اور نامحرم کے لیے اپنا کتنا چہرہ چھپانا واجب، اور اب تیسرا اور آخری مسئلہ نامحرم کے جسم کو چھونا۔ وہی دو اصول کہ نظرت اور حرام میں پڑنے کا خوف، اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو انسان دنیا کے کسی بھی انسان کے جسم کو نہیں چھو سکتا سوائے اپنی بیوی اور کنیز۔ اگر نظرت موجود ہے چھونے میں یا جسم کو چھونے سے حرام میں پڑنے کا خطرہ، تو انسان کسی کے جسم کو نہیں چھو سکتا، چاہے وہ مرد کا جسم ہو، عورت کا جسم ہو، رشتے دار عورت کا جسم ہو، نامحرم عورت کا جسم۔ جہاں لذت آ جائے وہاں پر دنیا کے کسی بھی انسان کے جسم کو چھونا حرام ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ اور بھائی کے جسم کو چھونا بھی حرام ہے سوائے اپنی بیوی اور اپنی کنیز۔ بغیر لذت کے، کوئی لذت نہیں، کوئی برا خیال نہیں، کوئی برا ارادہ نہیں، اب اس خیال کے ساتھ ہم جسم کو چھونا چاہتے ہیں تو کس کس کے جسم کو چھونے کی شریعت نے اجازت دی؟ بغیر لذت کے، بغیر کسی برے خیال کے شریعت نے اجازت دی مرد کے لیے کہ وہ تمام مردوں کے جسم کو چھو سکتا ہے، اور عورت کے لیے کہ وہ تمام عورتوں کے جسم کو چھو سکتی ہے۔ دوسرا، نابالغ کے جسم کو چھونا، مرد نابالغ لڑکی کے جسم کو چھو سکتا ہے جب تک کہ لذت نہ ہو، اسے چھو سکتا ہے، گود میں بٹھا سکتا ہے، اس کا بوسہ لے سکتا ہے، لذت نہ ہو۔ اسی طرح عورت نابالغ لڑکے کے جسم کو چھو سکتی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور لذت کا تصور بیچ میں نہ ہو۔ اور تیسری چیز، محرم عورتیں، مرد محرم عورتوں کے جسم کو چھو سکتا ہے بغیر کسی لذت کے، اور عورت محرم رشتے داروں کے جسم کو چھو سکتی ہے بغیر کسی لذت کے۔ تو خلاصہ مسئلے کا یہ کہ اگر لذت حرام کا تصور، حرام میں پڑنے کا خوف، تو سوائے اپنی بیوی اور کنیز کے کسی بھی انسان کے جسم کو چھونا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنی ہی جن سے تعلق رکھتا ہو یا مخالف جن۔ اور بغیر لذت کے تین گروہوں کا جسم چھوا جا سکتا ہے، ایک تو اپنی جن سے تعلق رکھنے والے تمام انسانوں کے، یعنی مرد تمام مردوں کا جسم چھو سکتا ہے، عورت تمام عورتوں کا۔ دوسرے، نابالغ کا، مرد نابالغ لڑکی کا اور عورت نابالغ لڑکے کے جسم کو چھو سکتی ہے۔ اور تیسرے، محرم رشتے داروں کا، جتنے رشتے دار محرم ہیں بغیر لذت کے خیال کے ان کے جسم کو چھوا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اب بچی نامحرم عورتیں، ان کے جسم کو چھونا حرام ہے، چاہے لذت کا تصور ہو یا بغیر لذت کے، کسی حالت میں بھی نہیں چھوا جا سکتا، عقیدتاً بھی نہیں، احترام کی نیت سے بھی نہیں، کسی بھی ارادے سے ان کے جسم کو چھونا بالکل حرام۔ اور جیسا کہ شریعت میں روایتیں آئیں کہ در حقیقت یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان کسی رشتے دار کے جسم کو چھوتا یہ سمجھ کر کہ وہ میری ممانی ہے، وہ میری نانی ہے، رشتے کی عقیدت، محبت، احترام، لیکن یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کو دوسرے حرام کاموں کی طرف لے جانے کا۔ ابتدائی میں اس ذریعے کو روکا جائے، ورنہ بعد میں اس سے بڑے حرام کام وہ انجام دے گا، جیسا ہمارا آج کا معاشرہ گواہی دے رہا ہے۔ تو کسی بھی نامحرم عورت کے جسم کو چھونا حرام ہے، چاہے لذت ہو یا لذت نہ ہو۔ البتہ یہ مسئلہ ہے خال خال سے ٹکرائے، جسم جسم سے ٹکرائے۔ اگر بیچ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ایک کے جسم کو دوسرے کے جسم سے مس ہونے سے روک رہی ہے، جو ایک کے جسم کو دوسرے کے جسم سے ٹکرانے سے روک رہی ہے، تو اس صورت کے اندر چھونے میں یا مس ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ بیچ میں کپڑا ہو، بیچ میں پلاسٹک ہو، بیچ میں ربڑ ہو، کوئی ایسی چیز بیچ میں موجود کہ جو ایک کے جسم کی کھال کو دوسرے کے جسم کی کھال سے ٹکرانے سے روکے، تو اس صورت کے اندر انسان نامحرم کے جسم کو بھی چھو سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں. مثلا اگر دستانہ ہاتھ کو چھوا جا سکتا ہے, کپڑا موجود ہے, جمپر کا کپڑا ہو یا انسان کی اپنی قمیض کا کپڑا ہو, اور کوئی نامحرم کپڑے کے اوپر سے جسم کو ہاتھ لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں, مگر شرط یہ کہ لذت نہ ہو بغیر لذت کے. تو اگر بیچ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود کہ جو کھال کو کھال تک ٹکرانے سے روک رہی ہے تو اس صورت میں انسان نامحرم کے جسم کو چھو بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں. یہ تو ہو گئے مسئلے دیکھنا سننا باتیں کرنا اور چھونا. اور اب آخری مسئلہ آتا ہے ملاقات کرنا یعنی بیٹھنا. ایک مرد ایک نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا, باتیں نہیں دیکھ بھی نہیں رہا ہے, باتیں بھی نہیں کر رہا, چھو بھی نہیں رہا, خالی ایک مقام پر بیٹھے ہیں, گاڑی کے اندر جا رہے ہیں, جہاز کے اندر جا رہے ہیں, کسی ایسے پبلک گیدرنگ کے اندر جمع ہو گئے مرد اور نامحرم ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. باتیں کرنے کا مسئلہ ابھی آ گیا, چھونے کا مسئلہ ابھی آ گیا, دیکھنے کا مسئلہ ابھی آ گیا. اب آخری چیز بچی وہ یہ ہے کہ مرد نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا. تو مرد نامحرم عورت کے ساتھ اگر ایسا مقام ہے جو اجتماعی مقام ہے یعنی لوگوں کی نگاہوں کے بیچ میں ہے تو وہاں مرد نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, اس میں کسی قسم کا حرج نہیں. اور اگر تنہائی کا مقام ہے جہاں خالی یہ مرد اور خالی یہ عورت, وہاں بھی اگر حرام میں پڑنے کا امکان نہ ہو تو اس صورت میں تنہائی کے مقام پر بھی مرد نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں, مکروہ ہے لیکن کسی قسم کا گناہ موجود نہیں. تو مرد اور عورت اگر نامحرم ایسے مقام پر جمع ہے جو اجتماع کا مقام ہے, دوسروں کی نگاہوں کے سامنے ہے, دیکھنے والے موجود ہیں, وہاں پر ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور اگر ایسے مقام پر ہے جہاں تنہائی ہے, جہاں اکیلا پن ہے, جہاں کوئی اور موجود نہیں, تو اس مقام پر اگر حرام میں پڑنے کا امکان ہے تو بیٹھنا غلط حرام ناجائز. اور اگر دونوں کو یقین ہے کہ ہم حرام میں نہیں پڑیں گے, یہاں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر اٹھ کر چلے جائیں گے, تو اس صورت میں ایسے مقام پر بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. باتیں کرنا تو آپ سن چکے ہیں کہ پہلے ہی جائز ہے اگر لذت کا ارادہ نہ ہو. چنانچہ مرد اور عورت اگر تنہائی کے مقام پر اکٹھا ہو کر باتیں بھی کریں, بشرط یہ کہ حرام نہ ہو لذت نہ ہو, تو وہ ان کے لیے بالکل جائز ہے, کسی قسم کا گناہ نہیں. اور اب آخری ایک مسئلہ, یہ تو آپ نے فقہ کے مسائل سنے, لیکن شریعت کے اندر مرد اور عورت کے ایک دوسرے سے جدا رہنے اتنا زور دیا گیا ہے, اتنی تاکید کی گئی کہ بہت سے ایسے احکامات جو شریعت میں انتہائی اہم, لیکن جب عورت اور مرد کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو انہیں مکروہ قرار دیا جاتا ہے. مثلا انسان بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے, کوئی نامحرم رشتے دار عورت آ گئی, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نامحرم کو کھانے کی دعوت دینا مکروہ. یوں تو انتہائی تاکید ہے, انتہائی مستحب ہے کہ انسان جب کبھی دعوت میں یا کھانے پہ بیٹھا ہو اور کوئی مومن آ جائے تو فوراً اسے کھانے کی دعوت دے. لیکن اگر کوئی نامحرم عورت آتی ہے تو انتہائی اہم شریعت کا یہ حکم بھی مکروہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. نامحرم عورت کو کھانے کی دعوت دینا مکروہ, نامحرم عورت کو سلام کرنا مکروہ. وہ سلام جس کی انتہائی اہمیت شریعت میں بتائی گئی اور جس کا جواب واجب انتہائی مستحب ہے, انتہائی تاکید ہے سلام کی. لیکن اگر کوئی عورت جا رہی ہے تو چاہے وہ مومنہ ہی کیوں نہ ہو اسے سلام کرنا مکروہ, اور اگر جوان عورت ہے تو اسے سلام کرنا اور زیادہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایسے مقام پر بیٹھنا جہاں کوئی عورت بیٹھی ہو اور ابھی اس کے جسم کی گرمی وہاں سے دور نہ ہو, وہاں پر بیٹھنا کچھ علماء نے تو حرام قرار دیا, لیکن آج کل کے مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے مقام پر بیٹھنا مکروہ. عورت کے جسم کے یا عورت کے ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے ناخون اور ٹوٹے ہوئے بال, اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی حرام. اتنا شریعت کے سخت احکامات ہیں مرد اور عورت کے سلسلے کہ عورت نے کنگھی کی اس کے کچھ بال ٹوٹ کر گئے, جس طرح جب وہ بال عورت کے جسم میں لگے تھے ان کو دیکھنا حرام ہے. اسی طرح اکثر علماء کا یہ فتویٰ ہے, اگرچہ آج کل کے مراجع کا یہ فتویٰ تو نہیں, لیکن وہ بھی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے ایسے بالوں کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو اس کے جسم سے جدا ہو کر ٹوٹ چکے ہیں. تو فقہ کے مسائل نے تو ہم کو ایک سہولت دی, مگر اس سہولت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اس لیے شریعت نے اتنی پابندیاں لگائیں کہ اسے سلام مت کرے, اسے دعوت پر مت بلا, اس کے جسم کے کٹے ہوئے ناخن اور ٹوٹے ہوئے بال بھی مت دیکھو, ایسے مقام پر بھی اتنی دیر توقف کر کے بیٹھو جہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی نامحرم عورت بیٹھ کر گئی ہے کہ اس کے جسم کی گرمی اس جگہ سے دور ہو جائے. صرف اس لیے کہ یہ مسائل جو ہماری سہولت کی خاطر شریعت نے پیش کیے تھے کہیں ہمیں ناجائز راستے کی طرف نہ لے جانے پائے. یہ ہو گئی آج کی فقہ کی گفتگو, اور انشاءاللہ آئندہ جو غالباً 13 محرم ہوگی, 12 محرم کی تاریخ ہوگی, گفتگو کا سلسلہ اسی مقام سے آگے بڑھے گا, اور انشاءاللہ اب یہ باقاعدگی کے ساتھ رمضان تک یہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا رہے گا. درود بھیجیے تاکہ گفتگو ہماری یہاں سے غیر حاضری سے پہلے کی آخری تقریر میں تذکرہ ہو رہا تھا حقوق کا, اور یہ بات زیر بحث تھی کہ شریعت نے ایک کی گردن کو دوسرے کے انتہائی حقوق کو واجب قرار دیا. جیسا کہ ہم نے ایام روزوں کے بعد ایام صیام کے فوراً بعد وعدہ کیا تھا کہ یہ سال انشاءاللہ حقوق پر گفتگو کا سال ہوگا, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے باقاعدہ گفتگو شروع ہوگی کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق. حقوق مومن کی باقاعدہ گفتگو تو آئندہ جمعے سے شروع ہوگی. آج گزشتہ تقریر ہی کا تذمہ ہے, جو تھوڑی سی باتیں رہ گئی تھی انہیں مکمل کرنا, کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ شریعت کے اندر انتہائی تاکید بتائی گئی ہے کہ انسان اپنے اس مومن بھائی کا خیال رکھے جو اس کے ساتھ اس کی دیوار کے دوسری طرف رہتا ہے, اور ہمسائے کے حقوق کے سلسلے میں اتنی تاکید بتائی گئی ہے کہ امام نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جو 40 قدم زیادہ لمبا عرصہ ساتھ نہیں رہے, 40 قدم تک اگر کوئی اپنے مومن بھائی کے ساتھ چلے. واقعہ ذہن میں ہوگا کہ جب مفضل قافلے کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں, اور مدینے میں داخل ہو کر سیدھے چھٹے امام کے پاس جاتے ہیں, امام نے سلام کا جواب دیا, اور اس کے بعد جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک مرتبہ امام نے دریافت کیا کہ مفضل اکیلے آئے ہو یا ساتھیوں کے ساتھ آئے. مفضل نے کہا تھا کہ مولا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا, کچھ اجنبی راستے میں مل گئے تھے, ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے سفر طے کیا تھا, مدینے آ کر وہ اپنے جاننے والوں کے یہاں چلے گئے. میں آپ میں داخل ہو کر وہ اپنے جاننے والوں کے یہاں چلے گئے, میں یہاں پہ آ گیا, مجھے اب ان کی کوئی خبر نہیں. تو امام نے جواب دیا تھا کہ اے مفضل اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے اور پھر بھی تمہیں یہ پتا نہ چل سکا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے. یاد رکھو کہ جب کوئی مومن کسی کے ساتھ صرف 40 قدم چلتا تو اب اس کا حق بھی اس کے ساتھی پر واجب ہو جاتا ہے, اور اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں کم از کم اتنا آگاہ رہو, اتنا واقف رہو کہ اب وہ کس حالت کے اندر ہے, اور اگر کوئی اپنے 40 قدم کے ساتھی کی حالت سے بھی بے خبر ہو جائے تو اس کے اوپر خدا کی اور ملائکہ کی لعنت وارد ہوتی ہے. یہ 40 قدم کے ساتھی کا مسئلہ کہ 40 قدم آپ کسی کے ساتھ چلے اور اس کے بعد آپ نے اسے فراموش کر دیا, آپ نے اسے بھلا دیا, آپ نے بیٹھ کر یہ تک نہ خیال کیا کہ وہ کہاں گیا ہے, کس حالت کے اندر ہے. تو امام یہ فرما رہے اور مفضل جیسی عظیم ہستی کو امام ڈانٹ رہے جو نائب امام تھے اور جنہوں نے ایسے مشکل وقت میں خاندان اہل بیت کا ساتھ دیا تھا, جب خاندان اہل بیت کے بہت قریبی افراد امام کا ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے, لیکن اپنے اتنے قریبی ساتھی کو بھی امام ڈانٹ رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے کہ اللہ ایسے مومن کے اوپر اور اللہ کے ملائکہ ایسے مومن کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو اپنے 40 قدم کے ساتھی کی حالت سے بے خبر ہو. تو 40 قدم کے ساتھی کی حالت سے بے خبر ہونے والے پر جب یہ لعنت ہے تو جو اپنے 24 گھنٹے کا ساتھ اختیار کرنے والے ہمسائے کی حالت سے بے خبر ہو, جسے یہ تک پتا نہ ہو کہ میرا ہمسایہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے, خود وہ یہ خیال کرے, خود وہ یہ غور کرے کہ اس کے اوپر خدا اور ملائکہ کی جانب سے کتنی شدید لعنت آ رہی ہوگی. سید جواد عاملی ہمارے ایک بڑے عظیم عالم, ایک بہت بڑے فقیہ ہیں, ان کی کتاب مفتاح الکرامہ اب تک فقہا کے درمیان رائج ہے اور علماء خاص طور پر اس کتاب کا مطالعہ کیا کرتے ہیں. سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد تھے. سید مہدی بحر العلوم خود ایک انتہائی جلیل القدر ہستی ہیں, اور ہماری ایک پوری گفتگو ہو چکی ہے سید مہدی کی جلالت و عظمت کے بارے میں. بہرحال سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں, گھر کے اندر بیٹھے ہیں, جبل عامل لبنان سے تعلق ہے ایک عرب, گھر کے اندر بیٹھے ہیں, شام کا وقت ہے, کھانا کھا رہے ہیں, دروازے پر دستک ہوتی, ایک مرتبہ سید جواد عاملی کھڑے ہوتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں تو یہ دیکھا کہ میرے استاد کا خادم, میرے استاد کا غلام آیا, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہتا کہ آپ کو آپ کے استاد نے بلایا اور فوراً طلب کیا, یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو آپ دسترخوان پر جا کر کھانا بھی مکمل نہ کریں بلکہ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں چلے آئیں. تو یہ جواد عاملی گھبرا گئے، کہتی کون سی پریشانی میرے استاد کے اوپر نازل ہو گئی کہ کھانے کے نامکمل چھوڑنے کی تلقین کرتے ہوئے مجھے بلایا. چنانچہ فوراً اپنے مقام سے آگے بڑھے. سید مہندی بحر العلوم کے گھر میں داخل ہوتے تو دیکھا کہ سید مہندی انتہائی جلال کی حالت میں بیٹھے، اور جیسے ہی اپنے شاگرد کو دیکھا تو دیکھتے ہی ایک مرتبہ کہا کہ اے سید جواد، کیا خوف خدا تمہارے دل سے نکل گیا؟ کیا تمہیں خدا کے سامنے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم اسی حالت میں اپنے امام کا سامنا کر سکتے ہو؟ سید جواد عاملی یہ کہتے کہ میں نے اپنے استاد کی اتنی عطاب آمیز گفتگو سنی، میرا جسم کانپنے لگا. سید مہندی بحر العلوم تقوی کی آخری منزلوں پر تھے. یہ وہ عالم ہے جن کے بارے میں سعودی عرب کے علماء نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس دور میں اپنے آپ کو معصوم بھی کہیں تو کوئی نہیں کہ جو ان کی عصمت کے اوپر شک کرے. یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ. اور ایسا شخص اپنے عزیز ترین شاگرد سے براہ راست یہ کہنے لگے کہ تمہارے دل سے خوف خدا نکل گیا، تم امام کا سامنا نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ تھر تھر کانپنے لگے اور کانپتے ہوئے اپنے استاد سے دریافت کیا کہ میری خطا کیا ہوئی، میری غلطی کیا ہوئی؟ تو جواب دیا کہ تم اپنے پڑوسی کی حالت سے بالکل ناواقف ہو گئے. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے پڑوس کے اندر جو شخص رہتا ہے 7 دن سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے؟ وہ بازار میں ایک دکاندار کے یہاں سے 7 دن سے قرضہ لے رہا ہے، لیکن آج جو قرضہ لینے گیا تو اس سے پہلے کہ وہ قرض مانگتا دکاندار نے اسے دیکھتے ہی گزشتہ قرضے کا مطالبہ شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم پر پیسے بہت زیادہ چڑھ چکے ہیں. جب اس نے یہ سنا تو شرم کے مارے مزید کوئی مزید قرضہ مانگے بغیر اسی حالت میں واپس آ گیا. اور صبح سے اس کے گھر میں فاقہ ہے، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میاں اور بیوی بھوک کی حالت میں بیٹھے ہیں، اور تم ہو کہ آرام سے دسترخوان بچھائے ہوئے اپنے گھر کے اندر کھانا کھا رہے. اتنے بے خبر، اتنے غافل اپنے پڑوسی کی حالت سے ہو گئے. سید جواد عاملی ایک فقیر، ایک مجتہد، ایک مرتبہ تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے استاد کو جواب دیا کہ میں اپنے پڑوسی کی حالت سے واقف نہیں تھا، اگر واقف ہوتا تو کبھی بھی اتنی بڑی گستاخی، اتنا بڑا گناہ نہ کر سکتا کہ وہ فاقے سے بیٹھا ہے اور میں کھانا کھاتا. سید مہندی کا جواب یہ تھا کہ اے میرے شاگرد، اسی لیے تو میں تمہیں اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا میں نے کہا کہ تمہارے دل سے خوف خدا نکل گیا، اگر تم پڑوسی کی حالت سے واقف ہو کر گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تو میں تو سیدھا سیدھا تم سے یہ کہتا کہ تم یہودی یا عیسائی ہو گئے ہو، پھر تمہارا اسلام باقی کہاں رہتا؟ یہ سید مہندی جیسی متقی اور پرہیزگار ہستی کا جملہ کہ اگر تم اپنے پڑوسی کی حالت سے واقف ہو کر بھی گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تو اسلام باقی نہ رہتا، تم مسلمان نہ رہتے، تم یہودی یا عیسائی بن چکے ہوتے. سورہ ماعون کی آیتیں یاد ہوں گی، فویل للمصلین، کہ قرآن نے ان نماز پڑھنے والوں پر لعنت کی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اپنے پڑوسی کے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں کرتے، اس کے چھوٹے چھوٹے مطالبوں کو پورا نہیں کرتے. مختصر یہ کہ سید جواد عاملی ایک مرتبہ گھبرائے گھبرائے کھڑے. سید مہندی بحر العلوم یہ کہتے ہیں کہ اب اگر تم اپنے اس گناہ کو معاف کرانا چاہتے ہو تو میرا خادم کھانے کا دسترخوان لے کر تمہارے ساتھ جا رہا ہے، تم فوراً اپنے ہمسائے کے گھر میں جاؤ اور وہاں جا کر اس سے یہ کہو کہ آج میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، چنانچہ میں کھانا پکا کے لایا ہوں، اور اس کے بعد یہ کھانا لے جا کر اس کے اور اس کے بچوں کے سامنے رکھنا، اور یہ تھوڑے سے پیسے لے جاؤ، چلتے وقت یہ پیسے اس کے بوریوں کے نیچے رکھ کے باہر آ جانا اور باہر آ کر اسے بتانا کہ تم نے اسے یہ تحفہ دیا. اب شریعت میں تحفہ دینے کی اور دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو انشاءاللہ ہماری آئندہ تقاریر کا عنوان ہوگا جہاں پر مومن کا دوسرے مومن پر حق زیر بحث آئے گا. غرض یہ کہ سید مہندی بحر العلوم سید جواد عاملی کو فوراً بھیجواتے ہیں. سید جواد عاملی چلے، دسترخوان کو لے کے چلے، خادم کے ساتھ چلے، پڑوسی کے گھر میں جاتے ہیں، دسترخوان کو بچھایا جاتا ہے، کھانا شروع ہوتا ہے. ادھر اس نے پہلا نوالا کھایا اور ایک مرتبہ ہاتھ روک دیا اور ہاتھ روک کر کہا کہ یہ کھانا کسی عرب کے ہاتھ کا کھانا نہیں لگتا. سید جواد عرب اور سید مہندی بحر العلوم بروجر سے تعلق رکھنے والے ایک ایرانی. وہ عرب ہمسایہ ایک مرتبہ ہاتھ روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں، یہ کسی عرب کے گھر کا پکا ہوا کھانا ہے ہی نہیں، یہ کسی ایرانی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نظر آتا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کس نے یہ کھانا پکایا؟ اب سید جواد عاملی کا اعتراض کہ میں نے تمہاری دعوت کی ہے، تمہیں کھانا کھانے سے تعلق ہونا چاہیے، اس سے کیا برس کہ کس نے کھانا پکایا؟ اور اس کا یہ اصرار کہ جب تک کہ آپ کھانا پکانے والے کا نام نہیں بتائیں گے اس وقت تک میں اس کھانے کو استعمال نہیں کروں گا.
سید جواد نے انتہائی مجبور ہو کر اپنے استاد کا نام لیا تو اب وہ حیران ہو کر دریافت کرتا ہے کہ آخر کیا سبق تھا کہ آپ نے میری دعوت نہیں کی, آپ کے استاد نے خاص طور پر کھانا میرے گھر میں بھجوایا. سید جواد بالکل مجبور ہو کر پورا واقعہ سناتے ہیں. وہ انتہائی خوش ہو کر اس لیے کہ ایک مشتہد عالم کے گھر سے آیا ہوا تحفہ اور ہدیہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی, کھاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا ہے کہ میں اب تک حیران ہوں کہ میری حالت تو وہ تھی کہ سوائے میری بیوی کے میرے قریبی پڑوسی اور رشتے دار تک کو پتہ نہ چلی. آپ کے استاد کے کان تک میری یہ اطلاع کیسے پہنچی, ان تک یہ کیسے خبر پہنچی کہ میں اس وقت انتہائی مجبوری اور بے کسی کی حالت میں ہوں. تو یہ جواب عاملی یہ نقل کرتے ہیں کہ جب وہ کھانا ختم ہو گیا اور میں اپنے استاد کے پاس واپس پہنچا تو ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا اپنے استاد سے کہ اے میرے استاد, اگر میں اپنے پڑوسی کی حالت سے آگاہ ہو کر اس کی حاجت کو دور کرنے کی فکر نہ کرتا تو آخر میں کیسے یہودی اور عیسائی ہو جاتا. سید مہدی بحر العلوم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ کیا تم اس واقعے کو بھول گئے ہو کہ جب قرآن نے اس شخص کو جہنم کی خوشخبری سنائی جو پیغمبر کا ساتھی تھا, پیغمبر کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا تھا لیکن اس نے اپنے پڑوسی کے بچوں کا خیال نہیں رکھا تھا. سید جواد عاملی ایک مرتبہ اپنے استاد سے اقرار کرتے ہیں کہ وہ واقعہ سنائیے تو سید جواد عاملی خود یہ نقل کرتے ہیں کہ میرے استاد سید مہندی بحر العلوم نے واقعہ سنایا. اب ذرا دیکھیں کہ قرآن کریم نے بھی یہ بتایا کہ جہنم کا مستحق کون ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا, جو مشرک ہے وہ جہنم میں جائے گا, جو منافق ہے وہ جہنم میں جائے گا, جو آل محمد کی محبت سے منہ موڑے بیٹھے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. لیکن نہیں, قرآن نے کہا کہ ایک مومن بھی جو منافق نہیں, جو کافر نہیں, جو مشرک نہیں, جو دشمن اہل بیت نہیں, مومن بھی ہے, محب اہل بیت بھی ہے, آل محمد کا ماننے والا بھی ہے, وہ بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ اپنے پڑوسی کے حق کا خیال نہ رکھے. فانذرتکم نارن تلظی, قرآن کی سورہ لیل کی آخری آیت ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکنے والی آگ سے. کون سی بھڑکنے والی آگ؟ لا یصلاها الا الاشقى, کہ جو صرف اس کو پہنچے گی جو انتہائی شقی ہے. جہنم کی وہ بھڑکنے والی آگ جس کا نشانہ وہ لوگ بنیں گے جو انتہائی شقی ہیں, انتہائی ظالم. اور کون وہ شقی شخص ہے؟ الذی کذب و تولی, وہ شخص کہ جو خدا کو جھٹلاتا ہے اور خدا سے منہ موڑتا ہے. سید مہندی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی؟ پیغمبر اسلام کے زمانے کا تذکرہ ہے. جو پڑوسی برابر میں رہا کرتے تھے, ایک پڑوسی انتہائی غریب تھا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. عرب کی سرزمین جو کھجوروں کا گہوارہ ہے, جس کی سب سے بڑی اور واحد پیداوار کھجوریں تھی, لیکن یہ ہمسایہ اتنا غریب تھا کہ اس کے بچوں نے تمام زندگی کبھی کھجوریں تک نہ کھائی تھی. اس کے برابر میں جو پڑوسی تھا وہ بھی اگر کہ اتنا مالدار نہ تھا لیکن اس کے گھر میں کھجوروں کا ایک درخت تھا جس کی شاخیں غریب پڑوسی کے گھر میں آئی ہوئی تھی. جب یہ مالدار شخص کھجور کی فصل کے پکنے پر کھجوروں کو توڑتا تھا تو دو چار کھجوریں ٹوٹ کر اس ہمسائے کے گھر کے اندر گر جایا کرتی تھی, اور اس ہمسائے کے بچے ایک مرتبہ دوڑ کر ان کھجوروں کو اٹھا لیا کرتے تھے اور کھانے کی کوشش کرتے تھے. روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ مالدار پڑوسی, وہ برابر میں رہنے والا پڑوسی, دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر جھانکتا رہتا تھا, اور جہاں اس نے یہ منظر دیکھا کہ اس غریب ہمسائے کے بچوں نے وہ دو چار کھجوریں جو ٹوٹ کر اس کی زمین کے اوپر گر پڑی اٹھا کر اپنے منہ میں رکھی تو یہ دیوار پھاند کر اس کے گھر میں داخل ہوتا تھا اور بچوں کے منہ کے اندر اور دانتوں کے درمیان انگلیاں دے دے کے وہ کھجوریں نکالا کرتا تھا اور گھر میں لے کے واپس آیا کرتا تھا. اب وہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے, کھجوریں ہاتھ میں آ گئی, کھجوریں منہ میں پہنچ گئی, ذائقہ زبان نے محسوس کیا, لیکن ایک مرتبہ دانتوں کے درمیان انگلیاں گھسیل کر ان کھجوروں کو نکالا گیا. روتے تھے, تڑپتے تھے, چیختے تھے. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہی موقع تھا, پیغمبر اسلام کا گزر اس مکان کے قریب سے ہوا, بچوں کے رونے کی آواز سنی, بچوں کے تڑپنے کی آواز سنی. ایک مرتبہ بے چین ہو کر یہاں پہ آ گئے, دروازے کو دستک دی, دریافت کیا اس غریب ہمسائے سے کہ تیرے بچوں نے کون سا ظلم, کون سا قصور کیا ہے جو تو اپنے بچوں پر اتنا ظلم کر رہا کہ ان کے رونے کی اور چیخنے کی آواز دروازے کے باہر آ رہی ہے. وہ غریب ہمسایہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے تمام واقعہ پیغمبر کو سناتا ہے کہ یا رسول اللہ, یہ اس امیر ہمسایہ کی کچھ کھجوریں تھیں جنہیں اٹھانے کی بنا پر میرے بچوں کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. پیغمبر نے سنا. ایک مرتبہ اس امیر ہمسائے کو بلایا. اب ذرا دیکھیں پڑوسی کا پڑوسی پر حق, اور حق کے ادا نہ کرنے والے کو قرآن کس طریقے سے نعرے جہنم سے ڈراتا ہے. پیغمبر اسے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے شخص یہ تیرا پڑوسی اور یہ بھی نہیں اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اگر کچھ کھجورے اٹھا بھی لیتے ہیں تو تیرا کیا نقصان ہے تیرا کیا حرج ہے انہیں یہ کھجورے استعمال کرنے دیں. ایک مرتبہ وہ شخص اکڑ کر کھڑا ہو گیا. پیغمبر کا ساتھی ہے انصار ہے اور انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت پیغمبر کی مدد کی جب تمام دنیا پیغمبر سے منہ موڑ چکی تھی. یہ وہی انصار ہیں جو مدینے میں پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کو لے کے آئے اور انہیں کی مدد کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی استحکام حاصل ہوا. تو وہ انصاری پیغمبر کو مانتا بھی ہے پیغمبر پر ایمان بھی لائے ہوئے اصحاب پیغمبر کی مدد بھی کر چکا ہے لیکن ادھر پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ یہ کھجورے بچوں کو استعمال کرنے نہیں دیں. ادھر وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ میرا حق ہے میری کھجوریں میری مرضی ہے میں جسے دوں دوں جسے نہ دوں نہ دوں اسے بولنے کا کیا حق ہے اور اس کے بچوں کو کیا حق ہے کہ وہ میری کھجوریں اٹھا کے استعمال کریں. پیغمبر نے سنا ایک مرتبہ اپنے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی نہیں کہ جو اس کھجور کے درخت کو خریدے اور اس کے بعد اس شخص کی جانب متوجہ ہوئے اس شخص کی جانب مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے شخص اگر تو اس ہمسائے کے بچوں کو یہ کھجوریں استعمال کرنے دے تو میں تج سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تجھے ایک درخت دلاؤں گا. اس شخص نے سنا ایک مرتبہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں اس کھجور کے درخت کی کھجوریں کسی کو استعمال کرنے نہیں دوں گا مجھے جنت کا وہ درخت ان کھجوروں کے بدلے نہیں چاہیے. پیغمبر نے سنا ایک مرتبہ چلے. روایت یہ ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی پیغمبر کا وہ جملہ سن چکے تھے کہ کوئی نہیں کہ جو ان بچوں کے لیے اس درخت کو خریدے. وہ آتے ہیں اس انصاری سے بات چیت ہوتی ہے بڑا لمبا واقعہ بڑی رد و قد ہوتی ہے اور آخر 40 درخت کا وہ باغ فروخت کرتے ہیں پورے کے پورے 40 درخت کا باغ اس ہمسائے کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اور ایک کھجور کا درخت اس سے خریدتے ہیں اور آ کر اس ہمسائے کو اس غریب پڑوسی کو اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے تیرے بچوں کے لیے کھجور کا یہ درخت خرید لیا اب تو استعمال کر. اور واپس پیغمبر کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے وہ درخت خرید لیا اور وہ درخت خرید کر اس غریب پڑوسی کے حوالے کر دیا کیا آپ بہشت میں میرے لیے درخت کی ضمانت دیتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ ہاں میں ضامن. اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اس شخص کو اپنے ہاتھ سے دستاویز لکھ کر دی کہ چونکہ اس نے غریب پڑوسی کے بچوں کا خیال رکھا اس لیے میں اللہ کا رسول اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہشت کے اندر اسے درخت دلاؤں گا. اور اسی وقت سورہ نیل کی آیتیں نازل ہوئی. اب ذرا دیکھیں کہ اپنے پڑوسی کے حق کا خیال کرنا اور پڑوسی کے حق کا خیال نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کی مسلسل آیتیں اس ایک گناہ کے سلسلے میں آ رہی. ہم کتنے غافل اور کتنے نادان تھے ہمیں علم نہ تھا کہ پڑوسی کے حق کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں سلسلہ آیات چل رہا ہے. فانذرتکم ناراً تلظا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بھڑکنے والی آگ سے اس جلانے والی آگ سے جو انسان کے جسم کی کھال کو جلائے گی جو انسان کے جسم کے گوشت کو جلائے گی جو انسان کی چربی کو پگھلائے گی اور وہ آگ لا یصلاها الا الاشقى ہر ایک اس آگ کا نشانہ نہیں بنے گا ہر ایک اس آگ میں نہیں جلے گا صرف وہ شخص اس آگ میں جلے گا کہ جو انتہائی شقی ہے جو انتہائی ظالم ہے الذی کذب و تولی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جھٹلایا پیغمبر کو منہ پھیر کے چل گیا اور اپنے غریب پڑوسی کے بچوں کا خیال نہ رکھا. قرآن اعلان کر رہا کہ جس نے اپنے ہمسائے کا خیال نہ رکھا وہ شخص شقی ہے وہ شخص ظالم ہے اور جہنم کی بھڑکتی بھی آگ کا مقدر بنے گا. نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو حج و زکات کی پابندی کرتا ہو لیکن اگر اپنے پڑوسی کے آپ کا خیال نہ رکھا تو قرآن نے اسے جہنم کی خوشخبری سنائی ہے. یہ ہماری کوئی گفتگو نہیں کتاب دارالسلام کا کوئی خاص نہیں کہ آپ مذاق اڑا کر اسے نظر انداز کر دیں. یہ سورہ نیل کی آخری آیتیں ہیں کہ جہنم کی بھڑکتی بھی آگ اسے ملے گی جس شخص نے شقاوت کی جس نے ظلم کیا اور یہ ظلم کیا کہ اپنے پڑوسی کی حالت سے غافل ہو گیا. وہ سیجنبھا الاتقی اور کون اس آگ سے بچے گا وہ شخص اس آگ سے بچے گا کہ جس نے تقوی اختیار کیا تقوی کی علامت کیا الذی یعطی مالہ یتزکی جس نے اپنے مال کو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور اپنے مال کو زکی بنایا اپنے مال کو پاک کیا اپنے مال کو گناہوں سے دور کیا. یہ ہمسایہ یہ پڑوسی جس نے 40 درخت دے کر اس غریب پڑوسی کے بچے کو خوش کر دیا قرآن اس کی تعریف کر رہا کہ ہاں اس شخص نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا کیونکہ اس نے اپنے مال کو بیچ کیا، مال کو بیچ کر کے مال کو پاک کیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ يَرْضَى، اور حالت یہ تھی کہ یہ اس کے اوپر واجب نہیں تھا، اس کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن اس نے صرف خوشنودی خدا کے لیے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى، صرف اپنے اعلیٰ رب کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پڑوسی کے لیے 40 درخت دے دیے، تو اب خدا اعلان کر رہا والا سو فیرگا ان قریب ہم اس شخص کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ یہ شخص ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پڑوسی کے حق کا خیال رکھنے والے کا مقام تو دیکھیں کہ قرآن یہ اعلان کر رہا کہ ہم نے اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچایا، یہ پہلا اعلان، اور ساتھ ساتھ یہ اعلان والا سو فیرگا اب اسے راضی کرنا ہمارا کام ہے۔ خدا یہ کہہ رہا کہ اب ہم اسے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اس وقت تک عطا کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ایک طرف ہم اور آپ جیسے مومن جن کی تمام زندگی تمنا یہ ہے، دعا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، اور دوسری طرف وہ مومن بندہ جس نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھا، تو قرآن نے اعلان کیا کہ اب اسے راضی کرنا ہمارا کام ہے، اب ہم اسے راضی کریں گے، خدا اس کی رضا مندی کی تلاش کے اندر ہے۔ تو ایک معمولی سفر کہ اپنے دیوار برابر کے پڑوسی کی حالت سے آگاہ ہو جاؤ، ہمارے نزدیک ایک معمولی سامان ہے، ہم اسے کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس نے یہ نہیں کیا وہ نمازی بھی تھا، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والا مجاہد بھی تھا، وہ پیغمبر کے صحابیوں کی مشکل وقت میں مدد کرنے والا انصاری بھی تھا، وہ رسول پہ ایمان رکھنے والا ایک مومن بھی تھا، لیکن پڑوسی کے بچوں کا خیال نہ کیا تو قرآن نے اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی خوشخبری سنائی۔ اور دوسرا شخص ہے، ویسا ہی شخص ہے، اس نے اپنے پڑوسی کا خیال کیا تو قرآن نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کی رضامندی کو تلاش کریں گے، اب ہم اسے راضی کریں گے۔ تو اپنے پڑوسی کو راضی کرنا، اپنے پڑوسی کے حق کا خیال کرنا، خاص طور پر غریب پڑوسی کے بارے میں، کہ جب کسی نے آ کر ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ، آخر ایک پڑوسی کا ہم پر حق کیا ہے، آخر ایک ہمسائے کا ہم پر کیا حق ہے، وہ کون سا حق ہے جسے ہم ادا کریں؟ تو وہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے ہمسائے کے حق کو بری و ذمہ قرار دے لیں گے۔ امام نے جواب دیا، اب پڑوسی کا حق امام کی زبان سے سنیے۔ امام نے 3 یا 4 حق بتائے، پہلا حق دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا یہ اللہ کا حق ہے یا پڑوسی کا حق ہے۔ پہلا حق امام نے یہ بتایا کہ خبردار، کبھی اپنی پڑوسی کی ناراضگی کو نہ مول لو، کبھی اپنی پڑوسی کی خوشی کو نظر انداز نہ کرو، اور اس کے احکامات کی اطاعت کرتے رہو۔ روایت کے اندر یہ جملہ موجود ہے، اپنے پڑوسی کی ناراضگی سے بچو، اپنے پڑوسی کی خوشی کو حاصل کرو، اور اپنے پڑوسی کے احکامات کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی آج آ کر ہم سے کہے کہ ہم خدا کے حق کو کس طرح ادا کریں گے، تو ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ خدا کی خوشی کو حاصل کرو، خدا کے احکامات کی اطاعت کرو، اور خدا کی ناراضگی سے بچو۔ تو جو خدا کا حق ہے، امام فرما رہے ہیں کہ وہ پڑوسی کا حق ہے، کہ خبردار کبھی اس کی ناراضگی تمہارے اوپر نہ آنے پائے، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے، اور خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی حکم دے اور تم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا یہ سوچ کر کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں حکم دینے والا، اس کے حکم کو نظر انداز کر دو۔ نہیں، اپنے پڑوسی کے احکامات کی اطاعت کرو۔ یہ بہت عجیب لفظ، جتنا آپ غور کریں گے اتنا زیادہ پڑوسی کا مقام آپ کے ذہن میں برتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور تیسری چیز امام نے یہ بتائی کہ اپنے پڑوسی کی خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، امام نے یہ عجیب بات بتائی کہ جب تک کہ وہ شادی نہ کرے تم بھی شادی نہ کرو، اور جب تک کہ وہ کوئی غلام یا ملازم گھر کے کام کاج کے لیے نہ رکھے، اس وقت تک تمہیں بھی حق نہیں کہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازم رکھو، اور اگر تم نے رکھ لیا ہے تو جتنا وقت اس ملازم سے اپنے کام پہ لیتے ہو، اتنا ہی وقت اس ملازم سے کہو کہ وہ پڑوسی کے کام کو جا کر انجام دے۔ ذرا پڑوسی کے مقام کو دیکھیں کہ جب تک کہ اس کے گھر میں خوشی نہ ہونے پائے، تم بھی اپنے گھر میں خوشی نہ مناؤ، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اور جب تک کہ اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے والا خادم نہ آ جائے، اس وقت تک تم بھی اپنے گھر میں خادم نہیں رکھ سکتے ہو۔ یہ امام کا جملہ، اور تیسرا جملہ وہی جو کل رات کی ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ جب تک کہ اس کی پیاس ختم نہ ہو جائے تم اپنی پیاس کو نہ بجھاؤ، جب تک کہ اس کی بھوک کا خاتمہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تم اپنی بھوک کو ختم نہ کرو، اور جب تک کہ اس کے پاس لباس نہ آ جائے اس وقت تک تم لباس نہ پہنو۔ یہ تین حق پڑوسی کے امام نے بتایا اپنی روایت کے اندر۔ ذرا غور کریں یہ کتنے اہم حق ہیں، یہ کتنے بڑے حق ہیں۔ ہم معمولی سے حق کو ادا کرنے کے لیے، یہ سنت حقوق ہیں، ہم واجب حق پڑوسی کا ادا کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور امام یہاں تک ارشاد فرما رہے کہ اس کی خوشی کو حاصل کرو، اس کے احکامات کو، اور خبردار یہ مت سمجھنا کہ اگر تم نے اس کی کوئی خدمت کر دی، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تو تم نے اس پر احسان کیا۔ فطیمہ امام محمد باقر علیہ السلام آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ مولا میری ایک عادت، اور وہ عادت یہ ہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا ہوں جب تک کہ میرے پڑوس کے 5-10 آدمی میرے ساتھ دسترخوان پر جمع نہ ہوں، جب تک کہ میرے کچھ پڑوسی میرے ساتھ دسترخوان پر جمع نہ ہوں اس وقت تک مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتا، اس وقت تک میں کھانا کھایا نہیں کرتا ہوں، اس وقت تک میں کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کرتا ہوں، ہر کھانے کے وقت اپنے پڑوسیوں کو بلا کے لاتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ امام نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ یقیناً تم ایک بہت اچھا کام کرتے ہو، تم ایک نیک کام کرتے ہو، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ تم ان پر احسان کر رہے، جتنا تم نے احسان کیا ہے اس سے بڑھ کر انہوں نے تمہاری ذات کے اوپر احسان کیا جب انہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا۔ راوی نے سنا حیران ہو گیا کہ کھانا میں نے تیار کیا، پیسے میرے، محنت میری، گھر والے میرے پریشان ہوئے، دسترخوان میں نے بچھایا، پڑوسیوں کو دعوت دے کے میں نے بلایا، اور انہوں نے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ اٹھ کے آ گئے، آرام سے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے واپس چلے گئے، احسان تو میرا ہوا، محنت تو میری تھی، یقیناً میں نے زیادہ حق کو ادا کیا ہے۔ مگر امام یہ ارشاد فرما رہے کہ جتنا تم نے ان پر احسان کیا اس سے بڑھ کر انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ حیران ہو گئے، حیران ہو کر کہا کہ مولا یہ آپ نے کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی، میں نے ان کی اتنی خدمت کی ہے، ان کا میرے اوپر احسان کیسے ہوا؟ تو امام نے کہا کہ یاد رکھو تمہارا جو پڑوسی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، تو رزق لے کے تمہارے گھر میں آیا، اور جب گیا تو خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں، اور خدا کی جانب سے تمہاری مغفرت کا وعدہ چھوڑ کر گیا، تو تم نے اس پر احسان کیا کہ تھوڑی سی مادی دولت اسے دے دی، یا اس نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اپنا رزق بھی لے کر آیا اور جاتے جاتے رحمت، برکت اور خدا کی جانب سے مغفرت کا وعدہ چھوڑ کر گیا، یہ اس کا تمہاری ذات کے اوپر احسان؟ اگر وہ دعوت قبول نہ کرتا تو نہ رحمت الہی تمہارے گھر آتی، نہ اس کا رزق تمہارے گھر آتا، نہ برکت تمہارے گھر آتی، نہ مغفرت الہی تمہارے گھر آتی۔ یہ کس چیز کی تعلیم دی جا رہی؟ یہ امام اس چیز کی تعلیم دے رہے کہ خبردار پڑوسی کے بارے میں اتنی گفتگو سننے کے بعد پڑوسی کے حق کو ادا کرو، لیکن خبردار ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارے ذہن میں یہ تکبر پیدا ہو جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں اپنے پڑوسی کا بڑا حق ادا کر رہا ہوں، میں اس کی ذات پر احسان کر رہا ہوں، احسان تم نہیں کر رہے، احسان وہ کر رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری خدمت کو قبول کرتا ہے تمہارا درجہ بارگاہ الہی میں بڑھتا ہے تو اس کا سبب وہ شخص ہے، اگر وہ تمہاری خدمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو تمہارے درجات میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب سبق اسلام دے رہا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام گفتگو جو آج پانچویں گفتگو تھی حقوق ہمسائے کے سلسلے میں، اس کا اختتام اس مقام پر ہو رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت ہیں جب تک کہ پڑوسی بھی ساتھ میں تعاون کرنے والا ہو، لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم تو اچھے سے اچھا سلوک کیے جائیں، ہم تو بہتر سے بہتر سلوک کیے جائیں، اور جواب میں دوسری طرف سے ہمیں گالیاں پڑیں، دوسری طرف سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، تو شریعت اس کا بھی جواب دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ دے دو ایسے پڑوسی کے کسی حق کی رعایت نہ کرو، اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ سمرہ ابن جندب کا ایک واقعہ اس سلسلے میں ہے، اور اسی واقعے سے فقہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ نکلا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ فقہ کی بنیادی مسائل میں سے مسئلہ ہے کہ اسلام میں نہ یہ ہے کہ تم کسی کو نقصان دو اور نہ یہ ہے کہ تم کوئی نقصان برداشت کرو، نہ نقصان پہنچاؤ نہ خود بے وقوف بن کے نقصان برداشت کرو، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو پڑوسی کے ایک واقعے سے نکلا۔ لیکن چونکہ آج کی گفتگو کا وقت ختم ہو گیا اس لیے انشاءاللہ آئندہ تقریر میں یہ واقعہ زیر بحث آئے گا، جب پڑوسیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کچھ ایسے پڑوسی بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم جیسا بہتر سے بہتر سلوک کریں گے وہ پلٹ کر اور زیادہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے, تو شریعت ان کے لیے اجازت دیتی ہے کہ گھر کے دروازے بند کر لو, حسن سلوک کے دروازے بند کر لو اور ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ ہماری آئندہ تقریب میں. آج گفتگو اس مقام تک پہنچی ہے اور ابھی انشاءاللہ حقوق کے سلسلے کی یہ گفتگو بڑھتی رہے گی. یہ گزشتہ 4 یا 5 سال میں پہلا موقع ہے کہ اتنا لمبا وقفہ پڑ گیا تھا ہماری دو تقاریر کے درمیان. یہ بڑا طویل وقفہ تھا اور اس ایک پروگرام کی خاطر ہم نے اپنے بہت سے ایسی مصروفیات کو نظر انداز کیا جو بڑی اہم تھی. اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دوبارہ ایسا وقفہ نہ پڑنے پائے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایام قضا شاید ایک یا دو جمعے ہمیں پھر اس کے اندر ناغا کرنا پڑے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ باقاعدگی سے آتے رہیں, یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا, اور اگر کسی ہفتے ہم غیر حاضر بھی ہوئے تو 2 ہفتے یا 1 ہفتے پہلے اعلان کر دیا جائے گا اور واپسی کی تاریخ بھی بتا دی جائے گی. لیکن انشاءاللہ اس سلسلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اس لیے کہ اب گفتگو خاص طور پر حقوق کے مسئلے پہ آ گئی ہے جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے, بلکہ تمام تر پریشانیاں گناہ اور خرابیوں کی بنیاد اس ایک مسئلے سے ناواقفیت ہے. تو بس اتنی آپ حضرات سے گزارش اور انتماس ہے, ایام قضا ہے اس لیے مجالس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, فوراً ہمیں یہاں کے بعد ایک مسجد میں جانا ہے, زیادہ وقت تو نہیں, ہم براہ راست آج نیچے آ جاتے ہیں, 2-4-5 منٹ آپ سے گفتگو رہے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ 21 نومبر کی تاریخ ہوگی, 12 محرم کی تاریخ ہوگی, اس پہ یہ سلسلہ باقاعدگی سے چلے گا اور اسی طریقے سے موضوعات کے تحت گفتگو آگے بڑھتی رہے گی. شروع دے دیں جی, ایک نظر, دو نظر, تین نظر, جتنی نظریں چاہیں, جب تک یہ لگتا ہے
بال بھی دیکھ,
بال بھی دیکھ.
آپ نے کہا تھا کہ
ہاں کچھ